الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله مولانا العظيم تكبير بڑھئے
الله أكبر الله أكبر
مرتبہ درود شریف پڑھیے مرتبہ درود شریف کے متعلق ایک حدیث سن لیجئے. حدیث پاک میں آتا ہے جو مسلمان یعنی مرد ہو یا عورت ہو روزانہ صبح میں اور شام میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھے تو قیامت کے دن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے اور قیامت کے دن ہر ایک کو ضرورت ہوگی کہ شفاعت اس کو نصیب ہو جائے. جس کو شفاعت مل جائے گی اس کا تو انشاءاللہ کام ہی بن جائے گا. تو یہ حدیث فضائل درود میں بھی موجود ہے، لہذا مینا کے مبارک میدان سے اپنی زندگی میں یہ عمل لے کر کے جاؤ کہ روزانہ صبح میں اور شام میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے. وہ جو ہم صبح شام کی تسبیح میں 100 بار پڑھتے ہیں اس سے الگ, وہ تو پڑھنا ہی اپنی جگہ پر, اس کی فضیلت الگ ہے. یہ اس حدیث پر عمل کی نیت سے صبح میں 10 مرتبہ, شام کو 10 مرتبہ, تو فائدہ اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے, اور جس کو حضور کی شفاعت مل گئی اس کو انشاءاللہ جنت مل جائے گی. ایک عورت کا ایمانی جذبہ سنیے, اور عورت کے ایمانی جذبے پر اللہ کیا کیا عطا فرماتے ہیں. یہ مردوں کے لیے بھی عبرت ہے اور بہنوں کے لیے بھی عبرت ہے. اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کا وطن عراق تھا. وہاں ان کی اپنے رشتہ دار ایک لڑکی سے شادی ہوئی جس کا نام تھا سارا رضی اللہ عنہا. شادی کا لمبا زمانہ ہو گیا لیکن اولاد نہیں ہوتی. بیوی بھی ایمان والی سارا اور حضرت ابراہیم تو اللہ کے رسول ہے ہی ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی اللہ کے نبی ہے. یہ 3 آدمی پورے عراق میں ایمان لائے. اب آپ سوچو کہ اس زمانے میں عراق میں کفر شرک کا ماحول کیسا ہوگا کہ حضرت ابراہیم, بی بی سارا اور حضرت لوط یہ 3 ایمان والے, اور پورے عراق کے لوگوں نے ایمان کی وجہ سے تنگ کر دیا. آگ میں ڈالنے کا واقعہ بھی عراق میں پیش آیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی 3 آدمی جماعت میں, 2 مرد اور 1 عورت, اور یہ جماعت چلی. حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے, تو مصر جا کر کے ایک عجیب قصہ یہ پیش آیا کہ آپ کی بیوی حضرت سارا بہت خوبصورت تھی. کہتے ہیں کہ اس دنیا میں پہلے نمبر کی خوبصورتی ماں حوا کو, چونکہ وہ تمام عورتوں کی ماں ہے, تمام مردوں کی ماں ہے, اور ایسی خوبصورت اللہ نے حضرت سارا کو بنایا تھا. اور اس زمانے کے اندر مصر کا جو ظالم بادشاہ تھا وہ ہر خوبصورت عورت سے زبردستی زنا کرتا تھا. اب اس کو پولیس والوں نے بتایا کہ ایک کپل آیا ہے, میاں بیوی آئے ہیں, عورت بڑی خوبصورت ہے, تو اس نے حکم دیا کہ اس کو پکڑ کے میرے محل میں لے آؤ. تو سپاہی لوگ حضرت سارا رضی اللہ عنہا کو گرفتار کر کے محل میں لے گئے, ظالم بادشاہ کے محل میں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو محل کے باہر کر دیا, اور بیوی سارا کو ظالم نے اندر محل میں بلا لیا. یہ نبی کی بیوی بڑی پاک دامن عورت تھی, اس کو عربی میں عفت کہا جاتا ہے, اردو میں پاک دامن کہا جاتا ہے, کہ جس کا چارتر پاک ہو, جس نے کبھی کوئی زنا اور غلط کام نہ کیا ہو. اللہ امت کی بہن بیٹیوں کو عفت اور پاک دامنی عطا فرمائے, مردوں کو بھی اللہ عفیف اور پاک دامن بناوے, یہ بہت بڑی خوبی ہے. اب جب وہ ظالم بادشاہ کی پولیس حضرت سارا کو محل میں لے گئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام محل کے باہر بیٹھ گئے اور وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا میں مشغول ہو گئے اور دعا اللہ تعالیٰ سے یہ کر رہے تھے کہ اللہ میری بیوی کو ظالم نے غلط کام کے لیے بلایا ہے، اے اللہ آپ میری بیوی کی حفاظت فرمائیے۔ برابر ابراہیم علیہ السلام دعا میں لگ گئے، ظالم لوگ اندر لے گئے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو، جو راجہ کا خاص روم تھا، بیڈ روم، سونے والا کمرہ، بڑا عالی شان بنا ہوا، وہاں حضرت سارہ کو پہنچا دیا۔ اب وہ ظالم وقت پر حضرت سارہ کے ساتھ زینا کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ حضرت سارہ نے وضو کر کے وہیں پر نماز کی نیت باندھی اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ یہ نماز پڑھ رہی ہے تو تھوڑی تاخیر کر دو، دو پانچ منٹ۔ جب یہ نماز پڑھ کے دعا میں لگی تو بادشاہ کہ ابھی یہ دعا پوری کرے، اور پھر اس ظالم نے حضرت سارہ کی طرف گندا ہاتھ بڑھایا کھینچنے کے لیے، غلط کام کرنے کے لیے۔ حضرت سارہ اللہ سے دعا کرتی رہی، اے اللہ اس کی غلط کام سے میری حفاظت فرما، اے اللہ میں نے آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا، آپ جانتے ہیں، اور آج بڑا کٹھن موقع ہے، اے اللہ اس ظالم کے غلط کام سے میری حفاظت فرما لیجیے۔ یہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ جب دعا مانگی، تھوڑا آگے بڑھ جاؤ، باہر گرمی بہت ہے، ساتھی لوگ بیچارے باہر ہیں، آگے بڑھ جا اور آگے بڑھ جا۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا میں اللہ تعالی سے کہا، اے اللہ میں نے آج تک اپنی ذات کو بچا کے رکھا ہے، آج یہ ظالم میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہے، اے اللہ آپ میری حفاظت فرما۔ دعا کی اس نے، اللہ تعالی کی مدد یہ آئی کہ وہ ظالم بادشاہ جو غلط کام کرنے کے لیے کھینچنا چاہتا تھا، زمین اس کے روم میں، کمرے میں پھٹ گئی، اور جو ہے وہ زمین میں دھسنے لگا، اندر جانے لگا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ گھٹنے تک اس کا بدن زمین کے اندر چلا گیا۔ تو وہ چلانے لگا اور حضرت سارہ کو کہنے لگا، سارہ مجھے معاف کر دو، میں تم سے غلط کام نہیں کروں گا، مجھے بچا لو، یہ تو میں اندر زمین میں جا رہا ہوں، ابھی مر جاؤں گا، اندر چلا جاؤں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ چلو توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اور اگر یہ مر گیا تو میرے اوپر الزام آئے گا، اس لیے انہوں نے معاف کر دیا۔ تو پھر سے وہ زمین کے اوپر آ گیا، زمین ٹھیک ہو گئی۔ لیکن جس آدمی کے اندر گناہ کی عادت پڑی ہوتی ہے وہ جلدی چھوٹتی نہیں ہے، وہ تو لمبے زمانے تک کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں رہے، بار بار توبہ کرے، تب وہ گناہ کی عادت نکلتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا گناہ ہماری زندگی میں ہے تو ہمیں اس کے اوپر بار بار اللہ سے توبہ کرنی پڑے گی، تو وہ گناہ ہماری زندگی سے انشاءاللہ نکل جائے گا، اور کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں رہیں گے تو تو اس کی برکت سے وہ گناہ کی عادت انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. تو ایک مرتبہ تو وہ بچ گیا, پھر اس کے دل میں نفس نے, شیطان نے غلط جذبہ پیدا کیا اور وہ دوبارہ غلط کام کرنے کے ارادے سے حضرت سارا کی طرف بڑھا. حضرت سارا پھر دعا میں بیٹھ گئے, اے اللہ یہ میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہے, برائی کرنا چاہتا ہے, اللہ آپ میری حفاظت فرما لیجیے. دوسری مرتبہ دعا کی تو پھر زمین پھٹی اور وہ زمین میں دھسنے لگا ظالم, یہاں تک کہ کمر تک وہ زمین میں دھس گیا. تو اس نے حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر سے معافی مانگی, معاف کر دو سارا, معاف کر دو سارا. تو پھر زمین ٹھیک ہو گئی اور ظالم اوپر آ گیا. کچھ وقت گزرا, پھر اس نے گندے کام کا ارادہ کیا حضرت سارا کے ساتھ, اس لیے کہ پڑی ہوئی عادت جلدی چھوٹتی نہیں ہے, بہت مشکل ہوتا ہے اس کو زندگی سے نکالنا. اللہ ایسی تمام گندی چیزیں ہماری زندگی سے عافیت سے نکال دے, اللہ عافیت سے ہمیں گندی عادتوں سے پاک فرما دے. دعا مانگا کرو اللہ سے, ربی آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اے اللہ آپ میرے نفس کو تقویٰ عطا فرماؤ, نفس میں اللہ کا ڈر آ جاوے اور آپ میرے نفس کو گندی عادتوں سے پاک کر دیجئے. اے اللہ آپ بہترین پاک کرنے والے ہو. یہ دعا یاد کر کے مانگا کرو اللہ سے تو ایسی گندی عادتیں طبیعت سے, مزاج سے انشاءاللہ نکل جائے گی. ربی آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. پھر تیسری مرتبہ وہ ظالم نے ارادہ کیا تو اور زمین پھٹی, تقریباً پونا بدن اس کا زمین میں چلا گیا. اب کی مرتبہ وہ ظالم کہنے لگا, سارا ایک چانس دے دو آخری, میں اب کبھی آپ کے ساتھ غلط کام نہیں کروں گا, مجھے بچا لو, مجھے معاف کر دو. حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا گر گرانا دیکھا تو معاف کر دیا اور وہ اوپر آ گیا زمین سے اور اس کی جان بچ گئی. اس درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو باہر بیٹھے ہوئے تھے محل کے, ان کے لیے معجزہ یہ ہوا کہ محل کی جتنی دیواریں تھیں, آگے کی دیوار, اندر کی دیوار, اندر کی دیوار, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کانچ کی بنا دی. باہر سے بیٹھے بیٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر روم میں کیا ہو رہا ہے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام بھی برابر دعا میں مشغول تھے, نماز پڑھنا, دعا کرنا اس میں مشغول تھے. اور یہ اللہ کی طرف سے اس لیے ہوا کہ نبی کے دل میں کسی بھی امتی کے بارے میں ذرہ برابر بھی برائی آ جائے تو وہ امتی کے لیے بڑی بربادی ہوتی ہے. حضرت سارا بیوی بھی ہے اور امتی بھی ہے, اگر یہ منظر حضرت ابراہیم نہ دیکھتے تو ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی کے بارے میں دل میں گندا خیال آ جاتا کہ میری بیوی کے ساتھ بادشاہ نے کوئی غلط کام کر لیا تو بیوی کے لیے بڑی خطرناک بات ہو جاتی, شوہر کے دل میں, نبی کے دل میں ایسی بات آ جاوے. اس لیے وہ باہر سے پورا منظر دیکھ رہے تھے. یہ معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوا. اس موقع پر میں آپ کو آگے واقعہ سنانے سے پہلے خاص بات بتانا چاہتا ہوں. وہ خاص بات یہ کہ حضرت سارا کی حفاظت ہوئی. کس وجہ سے ہوئی؟ کہ حضرت سارا نے نماز پڑھ کے اللہ تعالی سے دعا مانگی اور محل کے باہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھ کے اللہ تعالی سے دعا مانگی. شوہر بھی نماز پڑھے, دعا کرے, بیوی بھی نماز پڑھے اور دعا کرے اللہ نے اس کی برکت سے دونوں کی حفاظت فرما لی. یہ چیز ہمیں حج سے لے کر کے جانا ہے کہ ہم نماز پڑھے اور اللہ سے مدد مانگنے والے بن جائے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر کرو, نماز پڑھو اور اللہ تعالی کی مدد مانگو. اس لیے یہ صفت اپنے اندر لے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں گے. ہماری عورتیں گھروں میں اور بھائی مسجدوں میں پابندی کریں گے, کہو انشاءاللہ. اور سنو, حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد اللہ تعالی مومن کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے تو ہماری دعا بھی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی. اور صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعا کرنا, یہ تو جنرل فرض نمازوں کا ہوا کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے صلاۃ الحاجہ, یعنی اپنی کوئی خاص ضرورت ہو تو اس کی نسبت سے اللہ تعالیٰ سے دو رکعت پڑھ کے دعا کرے اور دعائے حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگے تو انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں. وہ ساتھی کو کہو بیٹھ جاؤ, سنو اور عمل کرو. یہ ویڈیو کے چکر کیا کرتے رہتے ہو, اس کو ڈیلیٹ کر دو ویڈیو کو. تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اللہ تعالی نے حفاظت فرما لی اور یہ نماز اور دعا کی برکت سے حفاظت ہو گئی. جب حفاظت ہو گئی تو وہ ظالم بادشاہ اپنی پولیس کو کہنے لگا کہ تم کسی عورت کو پکڑ کے لائے ہو یا کوئی شیطانہ کو پکڑ کے لائے ہو, یہ کوئی عورت نہیں ہے, یہ تو کوئی شیطانہ ہے, جادو منتر والی ہے. بہرحال اس نے جو کہنا تھا کہا, لیکن اس کے دل کے اندر یہ خیال آ گیا کہ یہ عورت کوئی اللہ والی عورت ہے, اس کا اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہے. یہ اس کے دل کے اندر عظمت آ گئی. اسی لیے ہماری بہنیں اگر نمازیں پڑھے گی تو انشاءاللہ سسرال والوں کے دلوں میں بھی عظمت و محبت آئے گی اور وہ بھی ان کی قدر کریں گے. آپ بھی تجربہ کر لیجئے کہ نماز کی پابندی کرو, دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی عزت عطا فرماتے ہیں. اس کے بعد وہ ظالم بادشاہ نے یہ کیا کہ بادشاہ کی ایک نوجوان لڑکی تھی, وہ لڑکی اس نے حضرت سارا کو دی کہ سارا یہ میری بیٹی تم لے جاؤ, تم کو میں دے دیتا ہوں, یہ میری بیٹی تمہارے ساتھ رہے گی اور تمہاری خدمت کرے گی. تو ظالم بادشاہ پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے اپنی نوجوان بیٹی حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا کو خدمت کرنے کے لیے دے دی. اسی لڑکی کا نام تھا ہاجرہ. یہ ہاجرہ آئی حضرت سارا کی خدمت میں. اب جماعت میں چار آدمی ہو گئے, دو مستورات اور دو مرد ہو گئے, حضرت ابراہیم, حضرت لوط, حضرت سارا, حضرت ہاجرہ, چار کی جماعت ہو گئی. اب یہ لوگ پہنچے ملک شام فلسطین, جہاں ابراہیم علیہ السلام کی آج بھی قبر ہے, حضرت سارا کی بھی آج قبر مبارک وہیں پر ہے. وہاں جانے کے بعد حضرت سارا نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی, آپ کی میری شادی ہوئی, لمبا زمانہ ہو گیا, کوئی اولاد نہیں ہے, تو یہ جو ایک جوان لڑکی میری خدمت میں آئی ہے, بادشاہ کی بیٹی, آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیجئے, امید ہے کہ اس نکاح کی برکت سے آپ کو اولاد ہو جائے. تو پرانی بیوی حضرت سارا نے خود حضرت ہاجرہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کرا دیا, شادی کرا دی. اور اس شادی کے نتیجے میں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام. تو ماں ہاجرہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی تھی اور حضرت اسماعیل انہی کے پیٹ سے پیدا ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو جنگل میں لے جا کر کعبہ کے پاس پہنچا کے آؤ. جنگل میں لے جا کر کعبہ کے پاس پہنچا کے آؤ. اس وقت مکہ شہر نہیں تھا, یہاں کوئی انسان نہیں تھا, کوئی بازار اور مکان نہیں تھا. جنگل جنگل, ریت ریت, جھاڑیاں. اور کعبہ شریف کو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اٹھا لیا گیا تھا جب طوفان آیا تھا. اس زمانے میں صرف اس کا فاؤنڈیشن پائے رہ گئے تھے جو ملائکہ نے یا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں رکھے گئے ہوں گے. وہ فاؤنڈیشن پر ریت آ گئی تھی. یہ ریت کا علاقہ ہے, پاؤڈر جیسی ریت یہاں ہوا میں اڑتی ہے. تو ریت اس کے اوپر آ گئی تھی اور چھوٹا سا ٹیلا بن گیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر کے یہاں پر تشریف لائے. اور یہاں آنے کے بعد جہاں اس وقت وہ حکیم کی آدھی گول دیوار ہے, وہاں ایک چھپر بنایا. وہاں ایک درخت تھا, درخت کے قریب میں چھپر بنایا اور چھپر میں بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو رکھا. ایک برتن میں پانی دیا, کھجوریں دی اور وہاں پر ان کو رکوا دیا. اور رکوانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے. پورا جنگل دور دور تک کوئی آبادی نہیں. وہاں رکھ کر ابراہیم علیہ السلام جانے لگے. نوجوان بیوی جنگل میں اکیلی, دودھ پیتا بچہ ساتھ میں اور کوئی سہارا نہیں. تو بیوی پیچھے چلی, آواز لگاتی ہوئی, اے اللہ کے نبی میرے شوہر, اس جنگل میں ہم کو کس کے بھروسے پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کون ہمارا سہارا ہوگا؟ کس کی مدد پر ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. چلتے رہے چلتے رہے. کس طرف چلے؟ تو اس طرف مروا پہاڑی والی جانب کی طرف ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے. اور پھر حضرت ہاجرہ نے آواز لگائی, اے اللہ کے نبی میرے شوہر, کس کے بھروسے ہمیں یہاں جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. چلتے رہے چلتے رہے. تیسری مرتبہ پھر آواز لگائی, اے اللہ کے رسول میرے شوہر, آپ کس کے بھروسے ہمیں جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تین مرتبہ آواز لگائی, تینوں مرتبہ کوئی جواب نہیں دیا. تو حضرت ہاجرہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی, بہت ہوشیار تھی, اللہ نے بڑی سمجھداری عطا فرمائی تھی. سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی ظلم نہیں کرتے, کسی کی حق تلفی نہیں کرتے. نبی حقوق ادا کرتے ہیں اور حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتے ہیں. نبی ظلم نہیں کرتے اور ظلم سے روکنے کا کام کرتے ہیں. یہ بھی صفات ہمیں یہاں سے لے کر کے جانا ہے کہ ہر ایک کا ہم حق ادا کرنے والے بنے. بیوی کا, رشتے داروں کا, پڑوسیوں کا, بیوی ہے تو شوہر کا, اور کسی پر ظلم نہیں. حق ادا کرنا اور ظلم نہ کرنا کسی کے اوپر, یہ جذبات. تو حضرت ہاجرہ سمجھ گئی کہ اللہ کا نبی کسی پر ظلم نہیں کر سکتے, یقیناً اللہ کا حکم ہوا ہوگا, اسی لیے ہمیں جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو چوتھی مچھیر انہوں نے خود پوچھا حضرت حاضرہ نے آواز لگا کر کے اے اللہ کے رسول میرے شوہر بتاؤ کیا اللہ تعالی کا حکم ہے کہ ہمیں یہاں جنگل میں چھوڑ کے جاوے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں یہاں جنگل میں چھوڑ کے چلا جاؤں یہ اللہ تعالی کا حکم ہے اس لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب اپنے شوہر کی زبان سے یہ سنا کہ یہ اللہ تعالی کا حکم ہے اس لیے میں جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اس پر حضرت حاجرہ نے جو جواب دیا وہ جواب اللہ ہماری زندگیوں میں بھی اتار دے رہے ہمارا یقین بھی اللہ ایسا پاورفل اور مضبوط بنا دے رہے حضرت حاجرہ نے کہا اگر اللہ تعالی کا حکم ہے تو آپ ہمیں جنگل میں چھوڑ کے چلے جائیے اللہ کبھی ہمیں برباد نہیں ہونے دیں گے اللہ تعالی کا حکم ہے تو چھوڑ کے چلے جائیے اللہ تعالی ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے کیسا یقین بھرا جواب دیا مہاجرہ نے کہ اللہ تعالی کا حکم پورا کرنے سے کبھی کوئی ضائع اور برباد ہوتا نہیں ہے اللہ تعالی کا حکم پورا کرنے سے انسان آباد ہوتا ہے زندگی بن جاتی ہے اور اللہ کا حکم جو آدمی چھوڑے گا توڑے گا تو بربادی کا ذریعہ ہے یہ سبق بھی ہمیں حج اور مینا سے لے کے جانا ہے کہ زندگی کے ہر کام میں زندگی کے ہر موقع پر ہمیں اللہ تعالی کا حکم پورا کرنا ہے کہو انشاءاللہ زندگی کا ہر موقع زندگی کا ہر تقاضا زندگی کی ہر ضرورت ہر وقت اس پر ہمیں حکم اللہ تعالی کا پورا کرنا ہے اور جو آدمی اللہ کا حکم پورا کرے گا اللہ اسے ضائع ہونے سے انشاءاللہ بچا لیں گے آج مسلمان جو ہے پوچھنے آتا ہے کہ میں بزنس کے لیے لون لے سکتا ہوں ارے بھائی لون لینے سے یہ کبھی تمہارا بزنس کامیاب ہونے والا نہیں ہے اس لیے کہ اس میں سود ہے حرام ہے سود اور حجۃ الوداع کے خطبے میں عرفات کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا حج کے موقع پر کہ سود کے حرام ہونے کا میں اعلان کرتا ہوں کہ سود حرام ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے جو سودی معاملات تھے لوگوں سے تو حضور نے اعلان کیا کہ میرے چچا کو کوئی بھی سود دینے مت آنا سب کا سود معاف میرے گھر سے ہی شروعات حضور نے حج کے مجمع میں ہی اعلان کر دیا اپنے گھر سے حضور نے شروعات فرمائی تو مسلمان یہ سوچتا ہے کہ لون سے کاروبار بڑھے گا نہیں کبھی نہیں بڑھ سکتا لون سے انسان کا کاروبار تباہی میں جاتا ہے اس میں سود ہے ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ شریعت کا حکم چھوڑنا اللہ کا حکم چھوڑنا اس سے زندگی میں کبھی خیر اور بھلائی آ ہی نہیں سکتی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو جواب دیا تھا کعبہ کے سامنے کہ ہمیں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دو اللہ کا حکم ہے اللہ ہمیں کبھی برباد نہیں ہونے دیں گے اور وہ بات آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے ایک ماں اور ایک بچہ جنگل میں تھے اللہ نے کیسا آباد کر دیا سب سے پہلے تو زمزم کا کنواں مل گیا آج ہزاروں سال ہو گئے انسان وہ زمزم کے پانی سے فائدہ اٹھا رہے کوئی حساب لگا نہیں سکتا کہ کتنے لیٹر پانی آج تک لوگوں نے پی لیا کوئی حساب نہیں لگا سکتا ایسا پانی اللہ نے اس جنگل میں ریت میں عطا فرما دیا یہ ماں حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قربانی کی برکت ہوئی پھر آہستہ آہستہ مکہ شہر بن گیا اور آج دیکھیے ماشاءاللہ کتنا بڑا عظیم الشان شہر بن گیا. تو یہ حضرت حاجرہ کا جواب ہمارے لیے بہت بڑا ایمان یقین کا جواب ہے کہ جو آدمی اللہ کے حکم پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حج سے یہ پاکیزہ یقین لے کر کے جانے والا بنا دے. یہ یقین ہماری زندگی میں آ جائے کہ ہم ہر موقع پر ہر وقت پر اللہ کا حکم پورا کرنے والے ہو. اور نماز کا اہتمام, نماز کی پابندی, نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنا, اللہ تعالیٰ سے لینا, یہ چیزیں ہمیں یہاں سے لے کر کے جانی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جنگل میں بیوی کو چھوڑا تھا تو پھر آگے چلے, وہ ایریا ٹوٹ گیا ورنہ وہ جگہ تھی متعین تھی. جنہوں نے پرانا حج کیا انہوں نے ایک بازار دیکھا جس کو اپنے انڈین لوگوں نے نام دے دیا تھا چھاپرا بازار, ورنہ عربی میں کبھی چھاپرا نام ہو ہی نہیں سکتا, لیکن وہ اپنے انڈین اور ایشین حاجیوں نے اس کا نام چھاپرا بازار کر دیا تھا. وہاں وہ پترے یقین لگے ہوئے تھے اس کی وجہ سے. وہاں پر ایک جگہ متعین تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے اور بیوی اور بچے پر سے نظر ہٹ گئی, کیا جذبات کے ساتھ گئے ہوں گے. سوچو کہ جوان بیوی کو اور بچے کو جنگل میں چھوڑ کے جانا ایک شوہر کے لیے بھی کیسا ہمت بھرا کام ہوگا. چھوڑ کے جا رہے تھے, دیکھ رہے افسوس کی نظر سے, لیکن اللہ کا حکم ہے, پورا کرنا ہی کرنا ہے. آگے چڑھے اور وہاں جا کر کے اب بیوی بچے نظر آنا بند ہو گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے دعا مانگی اللہ سے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ, میں نے میرے بچے کو اور میری بیوی کو یہاں جنگل بیابان میں رکھا ہے, اور میں نے اتنی بڑی قربانی کعبہ کے پاس ان کو رکھنے کی دی. عند بیتک المحرم, یہی کعبہ اور یہی میری بیوی میرا بچہ, ان کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے اللہ تاکہ نماز کا ماحول قائم ہو جاوے, نماز کا ماحول قائم ہو جاوے, اس کے لیے میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے. ماشاءاللہ وہ قربانی کی برکت آپ دیکھ رہے ہیں کیسا اللہ تعالیٰ نے نماز کا ماحول قائم کرا دیا. اس لیے یہ دعا ابراہیمی کی برکت ہے. پھر ساتھ میں دعا مانگی تھی, اے اللہ مکہ ان کو آپ لوگوں کو بھیجو, فجعل افئدتا من الناس تہوی الیہم, اے اللہ لوگوں کو یہاں بھیج دو تاکہ یہ اکیلے نہ رہے, کچھ ساتھ مل جائے, کمپنی مل جائے, ان کو ساتھ رہنے والے مل جائے. علماء کرام سمجھ سکتے ہیں یہاں آیت کریمہ میں عربی گرامر کے اعتبار سے من تبعیزیہ ہے. فجعل افئدتا من الناس, یہ دعا ابراہیمی میں احتیاط ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تھوڑے لوگوں کو یہاں پر بھیجنا, ان کے دلوں کو مکہ کی طرف متوجہ کرنا. اگر ابراہیم علیہ السلام من دعا میں نہ بولتے, فجعل افئدتا الناس بول دیتے, تو اس دعا کی طاقت یہ ہوتی کہ دنیا کے تمام انسان کا دل کعبہ کے پڑوس میں آ کے رہنے کے لیے للچا جاتا, اور ساری دنیا اجڑ جاتی, اور مکہ کتنا بڑا شہر بن جاتا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہ کہ فجعل افئدتا من الناس, اے اللہ کچھ لوگوں کے دلوں کو مکہ کی طرف پھیر دو اور یہاں مکہ بھیج دو. اور اس کی برکت یہ ہوئی, دیکھو مکہ کتنا بڑا شہر ہو گیا, اب تو مینا سے بھی آگے مکہ شہر بڑھ گیا. مزدلفہ سے کے قریب, عرفات کے قریب تک مزدلفہ شہر, مکہ شہر بڑھ گیا, ورنہ پہلے مکہ کی آبادی تو بہت پہلے ختم ہو جاتی تھی. مینا بھی جنگل, مزدلفہ بھی جنگل, عرفات بھی جنگل, اب کتنا بڑا شہر ہو گیا. دور دور تک جو ہے آبادی ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ بھی کہا، اے اللہ یہاں کے لوگوں کو آپ پھلوں کی روزی دینا. اس دعا کی برکت ہم دیکھتے ہیں، پوری دنیا کا ٹاپ کوالٹی کا پھل وہ مکہ المکرمہ میں آپ کو مل جاتا ہے. دنیا بھر کے پھل فروٹ اللہ تعالیٰ مکہ المکرمہ میں حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت سے پہنچا دیتے ہیں. یہاں کے پانی اور یہاں کے گوشت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برکت کی دعا مانگی ہے. اسی لیے دنیا میں کسی جگہ پر بھی آدمی کچھ نہ کھاوے، صرف گوشت کھاوے تو بیمار پڑ جائے گا. روٹی کھانی پڑے گی، چاول کھانا پڑے گا، بریڈ کھانا پڑے گا. لیکن اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گوشت میں ایسی برکت کی دعا مانگی ہے کہ آدمی کچھ نہ کھاوے، صرف مکہ میں گوشت کھاوے تو ابھی وہ ہیلتھی اور انشاءاللہ تندرست رہے گا. اس لیے یہاں کے گوشت میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے. اس لیے جہاں آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ گوشت مکہ میں ذبح ہوا ہے اور مکہ کے اندر کٹا ہوا گوشت ہے، اپنی کیپیسٹی سے زیادہ ہی کھا لو، چونکہ اس میں دعائی ابراہیمی لگی ہوئی ہے. اور دوسرا مکہ کے پانی کے اندر، اور مکہ کا پانی سب سے بہترین وہ زمزم کا پانی، اس کو خوب پینا چاہیے، خوب پینا چاہیے یہاں رہنے کے زمانے کے اندر. تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس کو لگی ہوئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حج کو قبول فرما دے، اللہ ہمیں صحیح معنی میں حاجی بنا دے. یہ لے کر کے جاؤ کہ ہم نماز کے انشاءاللہ پابند بنیں گے. بڑی قربانیوں سے یہ نماز کا ماحول وجود میں آیا ہے. اور جیسا آپ نے قصے میں سن لیا، حضرت سارا کی حفاظت ہوئی. کس وجہ سے حفاظت ہوئی؟ نماز اور دعا کی طاقت سے. اور حضرت ابراہیم نے جنگل میں بیوی بچے کو رکھا تو کیا مقصد سے؟ تاکہ نماز کا ماحول قائم ہو جائے. تو ہماری زندگیوں میں نماز زندہ ہو جائے. بالغ ہونے کے بعد جو نمازیں چھوٹی ہے اس کو بھی دو دو تین تین کر کے قضا کر لو. جب تک قضا نماز ہے وہاں تک نفلیں بالکل مت پڑھو، وہاں تک قضا ہی پوری کرو پہلے، پھر نفلوں کو پڑھنا. نفل کے بجائے قضا پڑھو اور پڑھ کے قضا کی تلافی کر لو. اور دوسرا یہ عزم لے کر کے جانا ہے زندگی میں ہر وقت ہر موقع کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کریں گے. ہر موقع پر، ہر وقت پر. دیکھو تھوڑی بہت آزمائش آتی ہے، اللہ آزماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے حکم پر جمتا ہے کہ نہیں جمتا. اگر تھوڑے سے حالات کو برداشت کر کے جم جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، آسان فرما دیتے ہیں. اسی لیے یہ طے کر لینا ہے کہ اب زندگی میں ہر وقت ہر موقع پر ہم انشاءاللہ اللہ کا حکم پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں حاجی بنا دے. لوگ چونکہ مسائل پوچھتے ہیں اسی لیے ایک مشورہ آپ کو دوں. مشورہ یہ ہے، یہ ہم نے ہمارے بڑوں سے یہ مشورہ سیکھا ہے کہ حج میں چھوٹی چھوٹی جو کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، مثلاً بال ٹوٹ گیا، کپڑا منہ پر لگ گیا، تو اب ہمارا حج مکمل ہو گیا تو وہاں اپنے وطن فون کر کے 20 کلو گیہوں یا آٹا صدقہ کروا دو گیہوں کا، تاکہ حج میں جو چھوٹی چھوٹی غلطی ہو ان تمام کی طرف سے تلافی ہو جائے. تو اس میں پھر کوئی شک تردد باقی نہیں. بڑی غلطی میں تو علماء کرام سے پوچھ کر کے دم، بکرا چھوٹا بڑا جو ہو وہ اپنی جگہ پر، لیکن وہ جو چھوٹی چھوٹی چوک ہوتی ہے اس کی طرف سے 20 کلو گیہوں یا آٹے کا صدقہ کروا دینا یہ ہمارا مشورہ ہے. تو اس میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی انشاءاللہ تلافی ہو جائے گی. دم صرف مکہ میں ہوتا ہے، چاہے اونٹ کا، چاہے جانور کا، بکری کا، دمبے کا، وہ صرف مکہ میں. اور صدقہ دنیا میں کہیں پر بھی کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے 13 تاریخ کی رمی کو بھی مبارک فرمائے. واقعی بڑی ہمت کی بات ہے, بڑی ہمت کی بات. اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو رخصت دی تھی کہ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, جو 2 دن 11-12 کنکری مار کے چلا گیا اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى, اور جو 13 کی بھی کنکری مار کر کے جاوے تو اس نے بڑے تقویٰ کا کام کیا, بڑے تقویٰ کا. اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے جو آپ نے فیصلہ کیا, بہت اچھا فیصلہ کیا 13 تاریخ کو کنکری مارنے کا. اور یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے 13 کو کنکری مارنا. اللہ تعالیٰ ہمارے وقوف مینا کو قبول فرمائے, پورے حج اور اعمال اور ارکان کو قبول فرمائے, اور حج کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. بہت گولڈن شان سے آج بھی دونوں جمرے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, یہ گولڈن چانس. جہاں 13 کی کنکری تقویٰ اور اللہ کا پسندیدہ عمل, وہاں یہ فائدہ کہ پہلے اور دوسرے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے. اس لیے بہت اچھا موقع ہے میرے حاجی بھائیوں بہنوں, رو رو کر کے دعا کرو. بہت سے بیچارے پہلی اور آخری مرتبہ آتے ہیں, اور جو ہے اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا ان کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. اور 2-2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے بھی دعا کرو, اللہ ہمارے حج کو قبول کر لے. حرم میں جاؤ تو 2 رکعت پڑھ کے دعا کرنا اللہ سے, اللہ ہم کمزور ہے, ہم سے کمزوری ہوتی ہے, اپنے کرم سے ہمارے حج اور ہمارے اعمال اور دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اس کے لیے خاص دعا مانگیے. کرو گے دعا صلاۃ الحاجہ پڑھ کے, پھر سے تکبیر پڑھیے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولله الحمد, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد. دعا مانگنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف کرو, پھر اللہ کی حمد کرو, درود پاک پڑھو, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. مولا یہ مجمع تیرا کی رمی کے لیے محض آپ کی رضا کے لیے یہاں رکا رہا. مولا آپ نے کلام پاک میں فرمایا ومن تاخر فلا اسم علیہ لمن اتقا. مولا اس رمی کی برکت سے آپ کی رضا اور تقویٰ کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما. آپ کی رضا دائم تقویٰ کامل و دائم کی دولت سے اے اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے. آپ کی رضا دائم تقوی کامل و دائم کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ ہم نے حج تو کیا آپ کی توفیق سے کیا آپ کے فضل سے کیا آپ نے بلایا اور ہم آئے ورنہ ہم نے طاقت نہیں تھی کہ یہاں آتے. اللہ اس سال کئی لاکھ لوگوں کا ویزا کٹ گیا آپ نے ہم فقیروں کو بلایا گندوں کو بلایا ہم اس قابل نہیں تھے کہ اس پاک زمین پر چلتے ہماری آنکھیں اس قابل نہیں تھی کہ کعبہ کو دیتے مینا عرفہ مزدلفہ آئے. اللہ آپ نے جس کرم سے بلایا جس فضل سے بلایا اپنا خصوصی فضل فرما کر کے ہمارے حج کو ہمارے تمام اعمال کو ہماری دعاؤں کو اے اللہ قبول فرما اپنے فضل سے قبول فرما اپنے فضل کرم سے قبول فرما. اے اللہ پوری زندگی اور موت کے وقت اور قبر میں اور قیامت میں اور پرسرات میں ہر وقت اے اللہ اپنا خصوصی فضل شامل حال فرما خصوصی فضل شامل حال فرما خصوصی فضل شامل حال فرما. اے اللہ جس دن دنیا سے جانے کی باری آئے ایمان کے ساتھ اس میں خاتمہ عطا فرما کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جانا نصیب فرما. اے اللہ مدینہ منورہ کی موت عطا فرما مکی میں دفن ہونا نصیب فرما. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ہم آپ سے مانگتے ہیں. اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہماری موت کا دن ہماری حقیقی عید کا دن بنا دیجیے. اے اللہ قبر کو شروع ہی سے جنت کا باغیچہ بنا دیجیے. قیامت کے دن آپ کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما عرش کے سائے میں موتیوں کے منبر پر جگہ عطا فرما. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھ و حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما. اے اللہ ہمارے نیکی کے پلڑوں کو جھکا دینا دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرمانا بلا حساب جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرما بلا حساب بلا استحقاق محض اپنے کرم سے جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرما بلا حساب بلا استحقاق محض اپنے کرم سے جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرما. اے اللہ موت کی تکلیف سے قبر کے عذاب سے محشر کی اول ناگی سے جہنم کی آگ سے پل صراط پر کٹنے اور پھسلنے سے دنیا آخرت کی ذلتی رسوائی سے بدنامی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما حفاظت فرما حفاظت فرما. زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت و عشق عطا فرما. اے اللہ عافیت سے مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرما. آئندہ ہم کو اور ہماری اولاد اور نسلوں کو بھی حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما. اے اللہ پورے عالم میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں پر بھی ہے اس کے بیوی بچوں کی گھر والوں کی اولاد اور نسلوں کی جان کی مال کی ایمان کی اعمال کی زندگی کی گھر بار کی کاروبار کی ہر چیز کی اپنے فضل سے حفاظت فرماؤ حفاظت فرماؤ حفاظت فرماؤ. پوری دنیا میں اس وقت اللہ اہل ایمان پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں مظالم کا خاتمہ فرماؤ ظالموں کے دل میں ہدایت و ایمان عطا فرماؤ. اے اللہ تمام انسان اور جناتوں کو ایمان عطا فرماؤ. اے اللہ جو بے گھر ہے ان کو اپنا گھر عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، برکت والی وسیع حلال روزی آسانی سے عطا فرما. اے اللہ جن کی جو جائز مرادیں ہیں وہ پوری فرما، الجھنوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما، موت تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما. ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی اولاد نسلوں کو، گھر والوں کو سچا پکا متقی مسلمان بنا دیجیے. ہم کو اور ہماری اولاد نسلوں کو اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما لیجیے. قرآن مجید، حدیث پاک، اشاعت دین، احیاء سنت، حفاظت دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما. اور کل قیامت کے دن اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتو والی جماعت میں ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو اے اللہ اپنے کرم سے شامل فرما، تا قیامت ہماری اولاد اور نسلوں میں علماء، صلحاء، حفاظ، ذاکرین، دین کے داعی، صاحب نسبت، اولیاء اور اے اللہ آپ کے دین کے لیے جان مال لگانے والی جماعت کی جماعت پیدا فرما. اے اللہ جن کی جو پریشانی ہے وہ دور فرما، الجھنوں کو دور فرما، جو کچھ دینی کام آپ لے رہے ہیں اس کو اے اللہ ہمیشہ باقی فرما، اس میں کبھی کمی نہ آوے. اے اللہ ہماری ناشکری، ناقدری، بے ادبی کی وجہ سے محروم نہ فرما، فتنوں اور فتنوں سے حفاظت فرما، دشمنوں ان کی دشمناوٹ سے حفاظت فرما، شریروں اور ان کی شرارت سے حفاظت فرما، حاسدوں اور ان کے حسد سے حفاظت فرما، تکلیف دینے والے انسان اور جانوروں اور مخلوقوں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جہاں بھی ایمان والے ہیں ہر جگہ مکاتب، مدارس، مساجد کے مدارس کی سلسلے قائم فرما دیجئے، اور امت کو اے اللہ دعوت و تبلیغ اور خانقاہی نظام، مدارس، مکاتب کے نظام سے 100% جوڑ دیجئے، اور جہاں بھی یہ کام پہلے سے ہو رہے ہیں ان کو صحیح نہج کے اوپر بنا دیجئے، آپسی اختراق، انتشار کا خاتمہ فرما دیجئے. بلادین الحرمین الشریفین کی حفاظت فرماؤ. تمام اللہ عرب اجم کو 100% دیندار بنا دیجئے. اللہ جب ہم حج کے لیے چلے تھے پھر بعد میں بہت سے بندے اور بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، ان سب کی جائز مرادیں پوری فرماؤ، سب کی الجھنوں کو دور فرماؤ، اپنے اوطان سالمین غانمین واپسی نصیب فرماؤ. اے اللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ، اپنا خصوصی فضل و کرم فرماؤ، اپنا خصوصی فضل و کرم فرماؤ، اپنا خصوصی فضل و کرم فرماؤ. اللہم صلی وسلم و بارک و انعم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و علی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.